जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, सूरह निसा की जो आयात अहकाम हैं, हम सिलसिला अहकाम कुरान के अंदर काफी दिनों से वो समाप्त कर रहे हैं। और सूरह निसा वो सूरत मुबारका है कि जिसके अंदर बकसरत अहकाम की आयात मौजूद हैं। सूरह बकरा हो गई, सूरह निसा हो गई, सूरह मायदा हो गई, ये वो आयात हैं कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बकसरत अहकाम बयान फरमाए हैं। और जैसा कि सूरत के नाम से जाहिर है कि निसा कहते हैं औरत को, कि इस नाम का, इस सूरत के जो कंटेंट है और इस सूरत का जो मवाद है, उससे जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। जी हाँ, ये ताल्लुक कई एतबार से है। सूरह निसा के अंदर जहां पर औरत के इज़दवाजी हुकूक बयान किए गए, घरेलू जिंदगी के अंदर जो पेचीदगियां और जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी, उनके मुतालिक उसूल, ज़ाब्ते, कायदे बयान किए गए। घर का रहन सहन कैसा हो, शौहर बीवी से नाराज हो तो क्या इकदामात उठाए, ये बातें बयान की गई। वहीं औरत के ताल्लुक से इसी सूरत की एक तवील आयत मुबारका में, उसके बाद फिर मजीद एक आयत में ये बात बयान की गई कि कौन कौन सी औरतें ऐसी हैं कि जिनसे निकाह हराम है। इस सूरत मुबारका की खुसूसियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस सूरत मुबारका के अंदर मीरास के अहकाम बयान किए गए। कुरान पाक की कोई और सूरत ऐसी नहीं है, कोई और मकाम ऐसा नहीं है सूरह निसा के अलावा कि जहां पर मीरास के हवाले से अहकाम मौजूद हों। और मीरास के जब अहकाम बयान हुए, अहकाम के बयान करने की जो एक बड़ी वजह थी, जो एक बड़ा पस मंजर था, वो था औरतों को विरासत से महरूम करना। बाज़ूकात बीवियों को महरूम किया जाता था, बाज़ूकात बेटियों को महरूम कर दिया जाता था। तो कुरान मजीद फुकान हमीद ने मीरास के हवाले से अहकाम बयान फरमाए। इस सूरत की इब्तदा में भी अहकाम बयान हुए और इस सूरत के इख्तिताम में भी अहकाम बयान हुए। तो चूंकि जो इब्तदा में आयात थी उसमें हम इन आयात को लेकर इसकी तफसीर बयान कर सकते थे, लेकिन हुआ ये कि हमने सोचा कि मीरास की जो आयतें हैं, इस सूरत की जब बकाया आयात अहकाम की तफसीर बयान हो जाएगी तो फिर आखिर में एक साथ ही मीरास की आयतों पर दो तीन प्रोग्राम करके मीरास के हवाले से जो अहकाम कुरान पाक ने बयान किए हैं वो हम बयान करेंगे। तो इस सिलसिले का आज ये पहली किस्त है, यानी ये एक पहला जुज है इस मौजूद के अतबार से। इस जुज के अंदर हम इस बात का जायजा लेंगे कि मीरास क्या होती है, मीरास के अहकाम क्या होते हैं और इसकी अहमियत क्या है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमुल फराइदा, के जो इल्म फराइज है उसका इल्म हासिल करो, फराइज का इल्म हासिल करो। वह अल्लमुहन्नास, और लोगों को जो फराइज का इल्म है उसकी आगाही दो, उसकी खबर दो और लोगों को भी सिखाओ। और एक रिवायत में आया कि जनाब फरमाया गया कि मेरी उम्मत से सबसे पहले जो इल्म खत्म होगा दीनी अहकाम में से, दीनी मालूमात में से, वो यही इल्म खत्म होगा कि जो अहकामात मीरास के हवाले से हैं ये लोग भूल जाएंगे। तो खैर, आम लोगों का भूलना या मुराद नहीं है, यानी इस इल्म के सिखाने वाले सबसे पहले खत्म होंगे और फिर जो बकाया चीजें हैं उसके सिखाने वाले भी रफ्ता रफ्ता खत्म होते चले जाएंगे। तो कुर्बे कयामत की अलामत में से ये अलामत बयान की गई। بات یہ ہے کہ میراث کے جو احکام ہیں یہ کس کے متعلق ہیں؟ یہ سارے کے سارے احکام دو چیزوں کے متعلق ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مرنے والا مرتا ہے, اس مرنے والے کے رشتہ دار ہیں, مرنے والے کی اولادیں ہیں, مرنے والے کی زوجہ ہے, مرنے والے کے اور جو نسب کے اعتبار سے رشتہ دار بنتے ہیں, میراث میں ترکے میں وہ حقدار بنیں گے یا نہیں بنیں گے, یہ اصل مدعا ہے. کون سا رشتہ دار حقدار بنیں گے اور کون سا نہیں بنیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر مال و اسباب چھوڑے ہیں تبھی میراث کی بات کی جائے گی. ترکہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو میت اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے, اس دن چھوڑ کر جائے جس دن اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں. تو جو مال میت نے چھوڑا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے, اور اسی سے متعلق یہ علم ہے کہ اس کا مال کتنا کس کو ملے گا اور کتنا کس کو نہیں ملے گا. سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب کسی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس نے مال و اسباب بھی چھوڑا ہے تو کیا کریں گے؟ براہ راست رشتہ دار مال و اسباب تقسیم کر لیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تقسیم ترکہ سے قبل میت کے چھوڑے گئے مال کے مصارف جو ہیں وہ کیا ہوں گے. جی ہم پہلے سلائیڈ دیکھتے ہیں. جی ہاں, تقسیم ترکہ سے قبل میت کے چھوڑے گئے مال کے جو مصارف ہیں وہ تین ہیں. میت نے جو کچھ مال چھوڑا ورثہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ اس مال سے پورے کیے جائیں گے. یہ ایک رول ہے, ورنہ اگر کوئی رشتہ دار خود اپنی جیب سے پورا کرنا چاہے تو فبیہ, اس کی گنجائش موجود ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے. تو پہلا مرحلہ ہے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کے اخراجات کا پورا کیا جانا. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی, کہ میت کے اوپر قرض تھا, یہ جناب ہوا نہیں کہ اس کے قرض خواہوں کو ادائیگی کی جائے اور لوگوں نے مال تقسیم کر لیے, ایسا نہیں ہوگا. اس کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی, وہ قرض جو اس کے اپنے اوپر ہے. اور اس کے بعد آئے گا تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ ایک یہ ہوتا ہے, یعنی تیسرے مرحلے کے بعد چوتھا مرحلہ ہے مال کی تقسیم, کہ میت نے وصیت کی تھی کہ جناب میرے مال میں میرے مرنے کے بعد وصیت کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کہے ہوں یا لکھا ہوا ہے تو سائن کیے ہوں یا خود لکھا ہو, تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد. جب یہ کہے گا کہ میرے مرنے کے بعد تو پھر یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ متحقق ہوگی. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وصیت کے اندر وارث کے لیے وصیت نہ کی ہو. حدیث پاک میں فرمایا گیا لا وصیت لوارث, کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. اب بات یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن پاک نے جو احکامات بیان کیے ہیں, احادیث مبارکہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں, جو شخص بطور وارث مال لے رہا ہے, ترکے سے اس کو حصہ مل رہا ہے, تو اس کو تو حصہ دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. جن کو بطور وارث حصہ نہیں مل رہا ان کے لیے وصیت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے بیٹے زندہ ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹے بھی زندہ ہیں, اور اس مرحوم بیٹے کی زوجہ بھی ہے جو بیوہ ہے اور اولاد بھی ہے. اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرحوم بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا, پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن چونکہ یہ جانتا ہے یہ حاجت مند ہے, زیادہ حاجت مند ہے, تو اپنی وصیت کے اختیار کے ذریعے وہ ان کے لیے وصیت کرے کہ جناب ان کو اتنا مال دیا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے وصیت ہو کہ جو بطور وارث کے حصہ نہ پا رہے ہوں, یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے, حقوق کے دفاع کے لیے اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ وصیت کرنے والا ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ اس لکیر سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ لکیر کیا ہے کہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے. کسی نے اگر ایک لاکھ روپے کا ترکہ چھوڑا ہے تو 33,000 روپے سے اس کی وصیت کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہہ گیا کہ جناب 50,000 روپے مسجد میں دے دیے جائیں تو 50,000 روپے مسجد میں نہیں دیے جائیں گے، 33,000 روپے دیے جائیں گے۔ تو وصیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک تہائی کے اندر اندر اس کو نافذ کیا جائے گا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وصیت جائز ہونی چاہیے۔ ایسا ہوگا نہیں، ایک مسلمان سے متصور تو نہیں ہے، لیکن بالفرض وہ کہہ گیا کہ جناب اس کو غلط کاموں میں خرچ کیا جائے، شراب پر خرچ کیا جائے یا فلاں چیز پر خرچ کیا جائے، تو اگر وہ وصیت فی نفسی ہی کسی ناجائز کام پر مشتمل ہے تو اس وصیت کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے یہ سنا کہ ترکہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس نے ترکہ اپنے پیچھے چھوڑ دیا، تو سب سے پہلے ترکہ تقسیم تو بعد میں ہوگا، تین کام کریں گے، تجہیز و تکفین میں وہ جو مال ہے وہ خرچ کیا جائے گا، جو بچ جائے گا قرض کی ادائیگی ہوگی، بچ جائے گا تہائی مال میں وصیت پوری کی جائے گی، اور بقیہ جو رقم ہے وہ اب وارثوں کو ملے گی۔ اب بات جب وارثوں پر آئی تو وارث کتنے ہوتے ہیں؟ ویسے تو وارث بہت سارے ہیں، وارث جو ہیں فی زمانہ 8 قسم کے افراد یا مجموعی طور پر جو جن کو مال جا سکتا ہے، مے بی پاسبل، تو وہ تقریباً 8 طرح کے بنتے ہیں۔ کتابوں میں 9 طرح کے بتائے ہیں، میں نے ایک مورل علاقہ چھوڑا ہے کیونکہ یہ پائے نہیں جا رہے۔ اب اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ختم ہو گئے ہوں تو دوسروں کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اصحاب فرائض ہیں، اصحاب فرائض سے مراد وہ لوگ ہیں کہ قرآن پاک نے جن کا حصہ بیان کیا، جن کا حصہ قرآن پاک نے بیان کر دیا وہ اصحاب فرائض کہلاتے ہیں۔ اگر مال سارا ان پر تقسیم ہو جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا، تو باقیہ والوں کا جو بقایا لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ بالفرض اصحاب فرائض سے بچ جاتا ہے یا اصحاب فرائض موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اگلوں کی باری آتی ہے، اس سلائیڈ لگا کر رکھیے گا۔ اگلے لوگ ہیں اصبات۔ اصبات اصبات کون ہوتے ہیں؟ کتابوں میں بیان کیا گیا، والعصبت مطلقاً کل من یاخذ من ترکتی ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جميع المال، کہ اصبا وہ فرد ہوتا ہے یا وہ کیٹیگری ہوتی ہے رشتہ داروں کی کہ جس کو بچ جانے والا حصہ ملے، یا وہ اگر اکیلا ہو تو سارے کے سارے مال کا خود مالک بن جائے۔ رشتہ دار کئی طرح کے ہوتے ہیں، وراثت کی بنیاد رشتہ داری پر ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصبات کہتے کس کو ہیں۔ اصبات کہتے ہیں اس رشتہ دار کو کہ آپ کا جو تعلق ہے اس سے، اس میں کوئی عورت نہ آئے۔ یہ جملہ بڑا مشکل ہے، سمجھنا بڑا آسان ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جو چچا ہے، آپ کی ماں کوئی بھی ہو، لیکن چچا ہونے کے لیے ماں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کس کا کردار ہے جناب؟ باپ کا کردار ہے۔ تو چچا سے جو آپ کی رشتہ داری ہے، وہ کسی عورت کے واسطے سے ہے یا مرد کے واسطے سے ہے؟ مرد کے واسطے سے ہے۔ نانا سے، نانی سے، خالہ سے جو رشتہ داری ہے، یہ کس کے تعلق سے ہے؟ عورت کے تعلق سے۔ لیکن چچا سے جو رشتہ داری ہے، چچا ذات سے جو رشتہ داری ہے، یہ ہے رشتہ داری مرد کا رشتہ ایسا درمیان میں آیا اس کے تعلق سے ہے، یعنی باپ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے رشتہ دار کے جس آپ کے اور ان کے درمیان کوئی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو، وہ اصبات کہلاتے ہیں۔ تو دوسری جو کیٹیگری ہے وہ اصبات کی ہے، اور اصبات سے بھی مال بچ جاتا ہے یا اصبات بھی نہیں ہے، مال جو ہے وہ بچ گیا تھا، اصحاب فرائض تھے، اصبات کو ملنا تھا وہ نہیں ہے، تو دوبارہ اتنے حصوں کے مطابق اصحاب فرائض پر رد کریں گے اس مال کو۔ اور پھر بھی اگر مال کسی طرح بچتا ہے، تو چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ ہے ذوی الارحام کی۔ کون سی کیٹیگری جناب؟ ذوی الارحام کی۔ اب ذوی الارحام کی جو کیٹیگری ہے، یہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان 4 طرح کے لوگوں میں بھی فرسٹ کو ترجیح دیں گے، جو فرسٹ ہے اس کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد جو سیکنڈ تھرڈ، اس کی باری آئے گی۔ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو میت کی اولاد یا بیٹی یا پوتی کی اولاد میں سے ہوں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ میت جن کی اولاد ہے ان میں سے ہوں، جیسے جدہ فاسدہ، تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو میت کی باپ کی اولاد میں سے ہوں، جیسا کہ حقیقی بھائیوں کی بیٹیاں بیٹے یعنی بھتیجے بھتیجیاں، چوتھے وہ لوگ ہیں جو میت کے دادا دادی نانا نانی کی اولاد میں سے ہوں، جیسا کہ باپ شریک بھائی وغیرہ، تو چوتھے نمبر پر ذوی الارحام کو حصہ جائے گا، پانچواں نمبر ہے مولا موالات کا، یہ وہ فرد ہوتا ہے کہ جو مجہول النسب ہو، جس کو اپنے باپ کا نہ پتا ہو، لاوارث ہو، اور یہ کسی ایسے ہی آدمی سے ایک معاہدہ کرے کہ میں مر گیا تو میرا مال تمہیں، اور اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا، میرے اوپر دیت آ گئی، تو میری دیت تم ادا کرو گے، تو دونوں یہ معاہدہ کریں، یہ مولا الموالات کہلاتا ہے۔ پانچ چھٹا جو بندہ ہے یہ بھی مجہول النسب آدمی ہوتا ہے، اس کو اپنے وارثوں کا نہیں پتا ہوتا، تو یہ کہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اور اس بھائی کا جو باپ ہے اس نے بھی اقرار نہ کیا ہو، ورنہ نسب ثابت ہو جائے گا، تو اس طرح کا یہ کیٹیگری ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پایا گیا اور بندے نے جناب وصیت کر دی کہ جناب فلاں کو جو ہے میرا سارا مال ملے، پھر اس کی کیٹیگری آتی ہے، اس کا درجہ آتا ہے، اگر یہ بھی نہ پایا جائے تو پھر بیت المال جو ہے اس میں اس کا مصرف بیان کیا گیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مختلف افراد ہیں، مختلف درجے ہیں، پہلے اس کو، پھر اس کو، پھر اس کو، آٹھ طرح کے کم از کم درجے ہیں، ان کو یہ مال ملے گا۔ اور ہم نے یہ سنا کہ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا کہ اصحاب فرائض کو مال ملے گا، کس کو مال ملے گا؟ اصحاب فرائض کون ہوتے ہیں؟ اصحاب فرائض دو طرح کے افراد ہیں، چار مرد ہیں، آٹھ عورتیں ہیں۔ آئیے پہلے مردوں کو دیکھتے ہیں، کون کون سے مرد ہیں؟ جی جناب، یہ چار وہ افراد ہیں قرآن نے جن کا حصہ بیان کیا ہے، باپ، جدے صحیح، دادا پردادا، نمبر تین ماں شریک بھائی، اور نمبر چار شوہر۔ یہ چار وہ مرد ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے جن کا حصہ بیان کیا کہ جناب باپ کو اتنا ملے گا، اور جد صحیح کو اتنا ملے گا، اور شوہر کو اتنا ملے گا، اور ماں شریک بھائی کو اتنا ملے گا۔ آٹھ عورتیں ہیں کہ قرآن نے جن کا حصہ بیان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو کم دیتے ہو، قرآن نے تو آٹھ عورتیں بیان کی ہیں، مرد تو بیان ہی چار کیے ہیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں جناب کون کون سی عورتیں ہیں۔ آٹھ عورتوں میں بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، ماں ہے، اور جدہ صحیحہ ہے۔ یہ آٹھ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے حصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اور بطور خاص آیت نمبر بارہ کے اندر اور شاید گیارہ کے اندر یہ دو جو آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ نساء کے آخر میں جو ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں ان افراد کے حصوں کو بیان کیا گیا کہ ماں کو اتنا دیا جائے، بہن کو اتنا دیا جائے، بیٹی کو اتنا دیا جائے، باپ کو اتنا ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا۔ تو وہ افراد کے قرآن نے جن کا حصہ بیان کیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے کی سلائیڈ میں یہ سن چکے کہ آٹھ طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ان آٹھ کیٹیگری کے لوگوں میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے صرف قرآن نے ان کا حصہ بیان کیا ہے، بقایا جو کیٹیگری ہے قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا حصہ بیان نہیں کیا۔ اب ایک اور بات جاننا ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ وراثت میں حصہ کب ملتا ہے؟ وراثت میں حصہ اس وقت ملتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی اصحاب فرائض بیٹا ہے، اور بھئی بیٹے کو تو حصہ ملنا ہے، بیٹے کا حصہ بنتا ہے، لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے کہ بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، تو اصول یہ ہے کہ جس سے حصہ ملنا ہے اگر وارث اس کا قاتل ہے، پھر وہ حصے سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو تین اسباب کم از کم ایسے ہیں کہ جو وراثت سے محرومی پیدا کرتے ہیں، وراثت سے بندہ جس کے نتیجے میں محروم ہو جاتا ہے۔ آئیے سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ یہ تین اسباب کون کون سے ہیں۔ غلام ہونا، یعنی اگر غلام ہے تو اس کو ایسا نہیں ملے گا، فی زمانہ غلام کا دور نہیں ہے. دوسری بات ہے مورث کا قاتل ہونا، کہ بیٹی نے اگر باپ کو قتل کیا ہے یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو قاتل جو ہے وارث بن رہا ہو تو وہ اپنے مورث کا حصہ نہیں پا سکتا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ دین کا ایک ہونا. اگر اختلاف دین پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے اور باپ کا انتقال ہوا، باپ مسلمان ہے، تو بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. اختلاف دین ہونا ایک ایسا سبب ہے کہ جو سبب اگر پایا جائے گا تو حصہ نہیں ملے گا. تو اب تک جو باتیں میں نے بیان کی یہ تمہید تھی، یہ ایک ابتدائیہ تھا اس بارے میں کہ وراثت کی جب ہم بات کریں گے، وراثت کے مسائل کے جب ہم بات کریں گے تو اس کے تحت یہ پس منظر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اب ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ، اور مجھے ایک اندازہ ہے کہ ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ کوئی تین سلسلوں میں جا کر ختم ہوگا. پہلی آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان، اور جو مرد ہیں ان کو حصہ ملے گا جب ان کے والدین دنیا سے چلے جائیں، والاقربون قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں، وللنساء نصیب مما ترک، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا جب، کب، مما ترک الوالدان والاقربون، جب ان کے والدین دنیا سے چلے جائیں یا ان کے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں، مما قل منہ او کثرا، وہ حصہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اللہ تعالی نے اس حصے کو مقرر فرما دیا ہے. آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ بھی سنتے ہیں.
قرآن کی روشنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا.
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ ہے اندازہ باندھا ہوا.
یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں میراث کے حوالے سے امت مسلمہ کو ابتدائی احکامات بیان کیے گئے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک ثابت تھے حضرت لوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ ام کہا اور تین بیٹیاں چھوڑی، اور ان کے دو چچا زاد بھائی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ چچا جات بھائیوں نے آ کے سارے مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا. یہ بیچاری بیوہ ہو گئی، ان کا شوہر دنیا سے چلا گیا، بیٹا کوئی موجود نہیں ہے، کمانے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں اس کے مطابق جو مرحوم کے چچا جات بھائی تھے سوید اور ارفجا، وہ آئے اور سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور کہنے لگے کہ جناب عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور نابالغوں کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہذا اس مال کے ہم مالک ہیں. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور ہوں. عرض کرتی ہیں اگر یہ مال لینا چاہتے ہیں تو کم از کم میری بیٹیوں سے رشتہ ہی کر لیں. ایسا بھی نہیں کیا کیونکہ ان کی بیٹیاں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، اب وہ پریشان، ان کا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں، کفالت کرنے والا نہیں، اور اوپر سے جو مال و اسباب شوہر نے چھوڑا وہ چچا زاد بھائیوں نے آ کے قبضہ کر لیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمزدہ ہوئے، آپ افسردہ ہوئے، اور اسی دوران کہ آپ غم کی کیفیت میں تھے، افسردگی کی کیفیت میں تھے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوتی ہے، جس میں ان چچزاد بھائیوں کا رد بیان کر دیا گیا کہ نہیں، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے بھی حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ابھی کتنے حصے مقرر کیے گئے ہیں، کتنے دیے جائیں گے ان کو، یہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی اور یہ مژدہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا ہے کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ عورتوں کا بھی حصے بنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہم انتظار کریں گے، جب تک بیان نہیں کر دیا جاتا کہ عورتوں کا حصہ بنے گا کتنا۔ تو جب وہ اگلی آیات نازل ہوئی جس میں تفصیل کے ساتھ مردوں کا اور عورتوں کا حصہ بیان کیا گیا، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان آیات کی روشنی میں جو لوس بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ترکے کو تقسیم فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یوں تقسیم فرمایا کہ کل مال کے 24 حصے کیے، کیونکہ عورتوں کا جو بیوہ تھی اس کا 1/8 حصہ بن رہا تھا، اور جو 3 بیٹیاں تھیں یہ 2/3 کی مالک تھیں، اور جو چچزاد بھائی تھے وہ اسبات میں داخل تھے۔ تو بیوہ کا حصہ 1/8 بنا، وہ اس کو دے دیا، 24 سے حصے بنے۔ 24 حصوں میں سے جو 3 حصے ہیں وہ بیوہ کو دے دیے گئے، اور جو 16 حصے ہیں وہ دے دیے گئے بیٹیوں کو، 19 ہو گئے۔ باقی جو 5 حصے بچ گئے، یعنی زوجہ کو پورا حصہ مل گیا جو بیوہ تھی، بیٹیوں کو پورا حصہ مل گیا اور مال بچ گیا۔ ہم نے اسی پروگرام کے اندر اس بات کو سنا کہ اسبا وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بچے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ 2 بھائی تھے چچا زاد بھائی، یہ اسبا بن رہے تھے، تو انہوں نے جو بقیہ 5 حصے بنتے ہیں وہ انہوں نے لے لیے، اور انہوں نے اپنے درمیان اس کو تقسیم کر لیا۔ تو اس طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حصے کو تقسیم فرمایا۔ تو یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، یہ ایک ابتدائی آیت ہے، ابتدائی ضابطہ اور ابتدائی قاعدہ اس میں بیان کر دیا گیا کہ وراثت کے اندر مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اب اسی سے آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر وراثت کے حصوں کی تو بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی وراثت ہی سے ہے، ترکہ کی تقسیم سے ہے، تو آئیے اس آیت کی ہم سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی،
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔
پھر بانٹتے وقت اگر رشتے دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔
اصل میں دیکھیے، جو میراث کا حصہ ہے، یہ میراث کا حصہ ایک مال مفت ہے، کوئی جد و جہد بندے کو نہیں کرنی پڑتی، کوئی بندے کو جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑتی، حصہ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ یہاں کسی کی آنکھ بند ہوئی ہے اور وہاں کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کاغذی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آٹومیٹکلی طور پر اس کی جو ملکیت ہے وارثوں کی ملکیت بن جائے گی، شریعت یہ کہتی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہوتا ہے تقسیم بندی کا، کہ جناب جس کا جو حصہ بن رہا ہے اس کو وہ حصہ دیا جائے۔ تو یہ جو موقع ہے وراثت کی تقسیم کا موقع، جن لوگوں کو مال وراثت ملا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں کہ جناب ان کا حصہ بنتا ہے، ان احکامات کی برکت سے یہ حصہ مل رہا ہے۔ تو جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جب نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ایک تو قول شکر ہوتا ہے کہ بندہ الحمد بجا لائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس بات پر شکر ادا نہ کرے کہ جناب میرے ابا مر گئے ہیں، شکر ہے مجھے مال مل گیا، نہیں، اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں اور میں زندگی میں صفر سے آغاز نہیں کر رہا۔ کتنے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر جد و جہد ہی جد و جہد ہوتی ہے، وہ صفر سے آغاز کرتے ہیں اور پھر دنیا میں کچھ بناتے ہیں، اور یہ تو وراثت سے جو مال ملا ہے یہ تو ایک ایسا مال ہے کہ یہ جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو چلنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ شکر کا مرحلہ، قولی طور پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ آسرا ہوا کہ اسے ایک غیبی طور پر مدد ملی کہ مال و اسباب اس کو مل گئے ہیں۔ اب دوسرا شکر کیا ہے؟ دوسرا شکر یہ ہے کہ جب مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کے اندر کنجوسی نہ کی جائے، ارد گرد نظر دوڑا لی جائے۔ غربار فقرا تو ارد گرد نہیں ہے، مساکین تو ارد گرد نہیں ہے، ایسے لوگ تو میرے رشتے داروں میں نہیں ہیں کہ جو بہت ہی غریب ہیں، جو محتاج ہیں، اس مال سے کچھ انہیں بھی دے دو۔ یہ دینا لازمی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک مال ملا ہے، تو غریبوں کو اس موقع پر فراموش نہ کیا جائے۔ اور بعض اوقات خاص طور پر جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ وراثت کے جو قواعد ہیں اس کا تعلق جذبہ رحم پر نہیں ہے، اس کا تعلق نسب کے اوپر ہے۔ جذبہ رحم کے اوپر اس کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ ظلم و جفا کا جو ہے وہ باعث بنتا رہا اپنے باپ کے لیے، ساری عمر باپ کو تنگ کرتا رہا، باپ نے گھر نکال دیا، باپ بڑھاپے میں مرا، کبھی آ کر سے دوائی کا نہیں پوچھا، باپ کو سارا دے کر کھڑا نہیں کیا، اور آج اگر کوئی کہے کہ جی اس کو وراثت میں سا نہیں ملنا چاہیے، تو قرآن پاک نے جو اس سے بیان کیے ہیں اس کے پیچھے جو علت ہے، جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ جذبہ رحم نہیں ہے، وہ تعلق ہے۔ نسبی تعلق ہونا یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو کوئی یہ کہے کہ جناب اس بیٹے کو نہ دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہ وراثت جو جبری حق ہے، والدین اگر لکھ کر چلے جائیں، اخباروں میں چھپوا دیں کہ جناب ہم نے اس کو آگ کر دیا ہے، ہمارا نافرمان بیٹا ہے، آگ نافرمانی کہتے ہیں، اس کو نہیں ملے گا مال۔ قرآن کی تعلیمات کہتی ہیں کہ اس کو مال پھر بھی ملے گا۔ والدین کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت سے وارث کو محروم کر سکیں۔ وہ عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر اتنا تو کر سکتے ہیں، کچھ چھوڑے ہی نہ اس کے لیے، اور ایسا کرنا بھی اس وقت گناہ ہوگا کہ جب ضرورت نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں مذمت بیان کی گئی ایسے بندے کے لیے کہ جو اس لیے زندگی میں مال تقسیم کر کے جا رہا ہے کہ اس کے وارث محروم رہ جائیں، وارثوں کو کچھ نہ ملے۔ ہاں ایک صورت بیان کی ہے علماء نے کہ اگر پتا ہے کہ شراب و کباب میں یہ وارث اڑا دیں گے اور بہت ہی جو ہے وہ بد چلن قسم کی جو ہے اولاد ہے، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، تو پھر اپنی زندگی کے اندر اس مال کو حالت صحت میں صرف کر کے چلا جائے۔ شریعت کی تعلیمات اتنی حساس ہیں اس بارے کے اندر، یہاں تک کہ اگر کوئی مرض الموت کے اندر ہے، بالکل مرض الموت میں مرنے والا ہے، یہ کہتا ہے جی میں نے فلاں کو دیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ مرض الموت کے اختیارات نافذ نہیں ہوتے۔ شریعت کہتی ہے یہ وارثوں سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس کے یہ اختیارات معذور ہیں، کینسل ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جذبہ رحم پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری پر ہے، اور الاقرب فالاقرب پر ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس نے اپنے پیچھے تین بیٹے چھوڑے ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، تو شریعت کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بچوں کو، اس کی بیوہ کو دادا کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا، ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو اوپر کے لوگ ہیں بیٹے، وہ موجود ہیں، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ ایسے موقع پر اگرچہ کہ انہیں حصہ نہیں ملا، ان کا رائٹ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ محتاج ہیں، ان کے سر پر آسرا نہیں ہے، تو سب جو ورثہ بالغ ہیں وہ انہیں یہ چاہیے کہ اپنے حصے سے کچھ ان کو بھی دے دیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ بہتری اپنائیں اور انہیں بھی وہ حصہ دے دیا کریں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں دھتکارو مت، قولوا لهم قولا معروفا، انہیں حصہ بھی دو اور اچھی بات بھی ان کو کہو، یہ نہ ہو کہ جناب ساری عمر احسان جتلاتے رہو۔ تو یہاں پر دادا کی بھی اہمیت ہم نے بیان کی، دادا کو بھی چاہیے اس موقع پر کہ وصیت کر کے چلا جائے ایسے بیٹے کے ورثہ کے لیے کہ وصیت سے ان کا جو ان کی جو خبر گیری ہے وہ ہو سکے، اور بالفرض وصیت نہیں کی گئی تھی اور جو بالغ ورثہ ہیں وہ اپنے حصوں سے کچھ نہ کچھ انہیں دے سکتے ہیں، نابالغ اپنے حصے سے نہیں دے سکتا کہ نابالغ کے فائدے میں جو چیز ہو وہ تصرفات تو نافذ ہوتے ہیں، کوئی اسے گفٹ کر رہا ہے گفٹ کرنا ٹھیک ہوگا لیکن نابالغ خود کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ایک بیلنس بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ بندے کے پاس جب مال کی فراوانی ہو اس کو یتامہ کو قریبی رشتے داروں کو نہیں بھولنا چاہیے، مساکین کو نہیں بھولنا چاہیے، کسی موقع پر نہیں دے سکتا تو دھتکارے نہیں، اور دیا ہے تو احسان نہ جتلائے، ان تمام امور کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگلے پروگرام کے اندر ہم وراثت کے حوالے سے ان حصوں کا جائزہ لیں گے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو مرد کو ملتے ہیں، مثال کے طور پر باپ کو جو حصے ملتے ہیں تین طرح کے باپ کے حوال ہیں، شوہر کو جو حصے ملتے ہیں دو طرح کے اس کے حوال ہیں، ماں کو جو حصے ملنے ہیں اس کے تین طرح کے حوال ہیں، بیوی کو جو حصے ملنے ہیں اس کے دو طرح کے حوال ہیں، ایک صورت میں 1/8 ملتا ہے، ایک صورت میں زوجہ کو 1/4 ملتا ہے۔ تو ہم ان حصوں کو بھی ملاحظہ کریں گے، قرآن پاک نے جب خود ایک ایک حصہ بیان کیا ہے تو جو فہم قرآن کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس پروگرام سے استفادہ کریں گے، اور جن کی دلچسپی قرآن سمجھنے میں نہیں ہے وہ کہیں گے کہ جی بڑا مطلب کہ بور ٹاپک ہے اور اتنا خشک موضوع ہے، اور جناب یہ کیا بیان ہو رہا ہے ٹی وی پہ، کوئی ٹی وی پہ بیان کرنے والی باتیں ہیں۔ تو جی جو قرآن نہیں سیکھنا چاہتے ان سے معذرت ہے، وہ دیکھیں نہ کریں پروگرام، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں جو قرآن فہمی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ قرآن تو اس کے لیے ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کا نور چاہتا ہے یہ پروگرام اس کے لیے ہے۔ تو جو شائق ہیں جو شوق رکھتے ہیں وہ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں، اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ہمارے طلبہ اکرام بھی موجود ہیں اور ٹائم بھی کم ہے، ایک سوال لے لیتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جابر اتاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف۔
ماشاءاللہ
حضور، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی اولاد سے خیر کی امید نہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر دیتا ہے اپنے مال اولاد،
جی جی،
اگر اس کی اولاد ایسی ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے خیر کی امید ہے لیکن وہ کرتا ایسے ہے کہ تمام مال صرف اپنے بیٹوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتا، یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو تھوڑا دے دیتا ہے، تو ایسا کرنا شرن کیسا؟
دیکھیے بیٹیوں کو بالکل نہ دینا اس کی تو عقل سے کوئی تائید لائی نہیں جا سکتی نا کہ جناب فلاں حکمت تھی اور فلاں حکمت تھی، سیدھی سیدھی بات ہے اس نے بیٹیوں کو گفٹ دینے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ زندگی میں جو دیا جاتا ہے یہ گفٹ دینا کہلاتا ہے، تو گفٹ کے حوالے سے یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ زندگی میں جب کسی کو دیا جائے گا تو برابر برابر دیا جائے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو۔ اتنا بھی کیا جا سکتا ہے کہ بیٹوں کو دو حصے دیے جائیں اور بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے، اور جو اس طرح کرنے میں یعنی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تو ایک حدیث پاک اس کے لیے، تو نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد ماجد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، میں نے ایک باغ اپنی ایک اولاد کو دیا ہے، ایک بچے کو دیا ہے، میری زوجہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا بقایا جو اولاد ہیں ان کو بھی اسی طرح تحفہ میں چیز دی ہے، اسی مالیت کی چیز دی ہے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا۔ تو حکم یہ ہے کہ زندگی میں باپ اگر گفٹ کرتا ہے تو کم از کم بیٹے کو دو حصے دے تو بیٹی کو ایک حصہ دے، بیٹیوں کو بالکل نہ دینا، یہ گفٹ دینے کی ناانصافی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا کسی ایک کو زیادہ دیا, تو کسی ایک کو زیادہ دینے کی کچھ صورتیں موجود ہیں کہ جناب وہ دینی فضل زیادہ رکھتا تھا یا اس نے خدمت زیادہ کی, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. وہ ایک ڈیٹیل طلب چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے, یا رب تو جذبہ دے.